بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یہاں سے جو آیات اخیر سورت تک چل رہی ہیں، اس کے لیے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہنی طور پر پہلے تیار کر لیا. گزشتہ آیات میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ آیات میں جو باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں، مختلف فوائد کے ساتھ ایک فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ ان آیات کے پڑھنے اور سننے اور سمجھنے والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جائے. اور جب اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی تو گویا کہ دل ان باتوں کو پوری طرح قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا جو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. یہ آگے جو آیات جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، یہ آیات قرآن کریم کی آیتوں میں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے. پورے قرآن کریم کی آیات میں ان آیات کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے، اس وجہ سے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں کن لوگوں کو پسند کرتا ہوں، کون ہیں جو اللہ کے یہاں پسندیدہ لوگ ہیں، کون سا مزاج، کون سے اعمال، کیا عادات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. ظاہر ہے ہر شخص کی، ہر مؤمن کی یہ جستجو ہوتی ہے، یہ طلب ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز پسند ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ دیکھو، مجھے ایسے بندے اور ایسی چیزیں، اس طرح کے لوگ پسند ہیں، یہ عمل پسند ہے، یہ عمل ناپسند ہے، یہ اخلاق و عادات پسند ہیں، یہ ناپسند ہیں، یہ مزاج پسند ہے، یہ مزاج ناپسند ہے. یہ گویا اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا صاف صاف، اور اس کو ہم گزشتہ آیتوں کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھی ایک ترتیب ہے جس کو کہتے ہیں کہ انسان کو اگر روٹی بنانی ہے تو روٹی بنانے سے پہلے، توے پر روٹی ڈالنے سے پہلے توا گرم ہونا چاہیے. توا گرم ہوگا، اس پر روٹی ڈالیں گے تو اچھی بنے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اگر ہم نظام دیکھیں تو اللہ تعالیٰ پہلے ایک سوچ درست فرماتے ہیں. ہم اس کو ایک مثال سے اگر ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں میں، انبیاء علیہم السلام بچپن سے کتنے صاحب کمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے انہیں جو خصوصیات عطا فرماتے ہیں اس کی وجہ سے وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں. اس کے باوجود عام طور پہ یہی دیکھا ہے اور یہی علماء نے لکھا ہے اور ہم تک جو منقول ہوا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں، حالانکہ بچپن ہی سے وہ اسی کام کے لیے پہلے تو پیدا کیے گئے، پھر بچپن ہی سے اللہ نے ان میں خصوصی صلاحیتیں رکھیں، لیکن جب 40 سال کی عمر میں ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو اس وقت تک گویا کہ ایک میدان پورا تیار ہو چکا ہے. اب جیسے ہی وحی کا نزول ان پر ہوتا ہے تو ایک عجیب ان میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت ان سے عجیب کام لیتا ہے. یہ ہم لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے کہ بچے نے اتنا پڑھ لیا، چھٹی کے باگے کام میں لگ جائے، ہم نے اتنا سیکھ لیا، آگے سکھانے لگ جائیں، وہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھا، ہم نے 1 سال کچھ سیکھ لیا دین، اب ہم سکھانے میں لگ گئے، وہ اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو آہستہ آہستہ انسان کی کمزوری کی وجہ سے، انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے اچھا مجھے اب سیکھنے کی ضرورت نہیں، میں تو سکھانے والا بن گیا ہوں، چند سال مدرسے میں پڑھ لیا تو یہ سمجھا کہ اچھا اب میں کامل ہو گیا، اب میں دوسروں کو کامل کرنے کی کوشش کروں گا، ایک سال جماعت میں لگا لیا تو اب یہ سوچنے لگ گیا کہ اچھا اب میں تو اچھی طرح سیکھ چکا ہوں، اب مجھے دوسروں کو سکھانا ہے، اپنے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ طریقہ منتخب فرمایا اور 40 سال کی عمر میں جا کر نبوت ملتی ہی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیات کے ذریعے سے ہمارے پہلے ذہنی طور پر ہمیں یہ بات سکھا دی، ذہن میں اچھی طرح بات ڈال دی کہ اللہ کی عظمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ بڑی عظیم ذات ہے، قادر مطلق ہے، اس کی قدرت بہت انسان کے تصور سے باہر ہے، اس کے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، آسمان میں برج اس کے اختیار میں ہے، بڑی بادشاہت ہے۔ جب اللہ کی عظمت دل میں آئی اور وہ ہم نے اس کے بارے میں ذرا غور کر لیا تو اپنی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ کی ہے تو ہم چھوٹے سے چھوٹی سی دنیا کے اندر رہنے والے، جو دنیا ہم بڑی سمجھتے ہیں، پتہ چلے گا نہیں نہیں ستاروں سورج وغیرہ کے سامنے تو یہ دنیا چھوٹی سی، دنیا خود چھوٹی، اس دنیا میں پھر ہماری کیا حیثیت اور ہم کہاں نظر آنے والے، ہم تو ذرات کی طرح ہیں۔ تو ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو کہ ہم ہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہمیں سمجھا دیا۔ بچوں کے لیے بھی اسلام نے جو سکھایا ہے وہ یہی سکھایا کہ پہلے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو 4 سال 3 سال کی عمر میں پڑھنے میں نہیں لگا دیا جاتا، بلکہ نماز کے لیے بھی ان کو کب کہا جاتا ہے، دیکھ دیکھ کے وہ سیکھیں۔ نماز کے لیے کب کہا جاتا ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہوں اب ان کو کہو کہ ہاں نماز پڑھ لو، اس سے پہلے 7 سال سے پہلے ان کے سیکھنے کے جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، تعلیم کا طریقہ، بس دیکھ کے سیکھیں، ان کے لیے مزاج بن جائے، ان کا مزاج بن جائے، ان کے سیکھنے کے لیے وہ بچپن سے وہ دیکھتے رہیں گے، ایک ماحول بنے گا۔ ایسے ہوتا ہے بچے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، یہ سائنس نے بھی اب ثابت کر دیا کہ نہیں، بچے بچپن کے اندر ہر چیز دیکھ کر اپنے اندر سینے اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں، یہ بچپن میں جو بچہ دیکھتا ہے وہ یاد رکھتا ہے اور اسے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب 7 سال کی عمر تک وہ گھر میں دیکھتا رہا کہ اچھا میری امی نماز پڑھتی ہیں، میرے ابو نماز پڑھتے ہیں، بڑے لوگ ہیں گھر میں، بھائی وغیرہ نماز پڑھتے ہیں، تو اب 7 سال کی عمر میں جب اسے کہیں گے کہ پڑھو نماز پڑھو، تو وہ خوشی سے آگے بڑھے گا کہ ہاں ہاں اب میں بھی بڑا ہو گیا، مجھے بھی نماز پڑھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں نماز کا ماحول ہی نہیں تھا، اچانک سے 7 سال میں کہہ دیا اچھا اب نماز پڑھنا شروع کر دو، تو بچہ کہے گا مجھے کیوں پڑھنی ہے، میں کیوں پڑھوں۔ پہلے سے اس کو 7 سال سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تاکہ انکار نہ کر دے، لیکن ہمارے گھروں میں اگر ماحول نہیں ہوگا تو 7 سال 7 یا 10 سال کی عمر میں جا کر بچے وہ کہیں گے، 12 سال کی عمر میں بچے وہ کہیں نماز پڑھیں، تو وہ منع کر دے گا نہیں پڑھنی۔ لیکن اگر بچپن سے ایک ماحول دیکھا ہوا ہے تو وہ منع نہیں کرے گا۔ یہی شریعت جو کہتی ہے نا، پہلے ایک مزاج بناؤ، ماحول بناؤ، پھر جب کوئی بات کہی جائے گی تو اس کا اثر ہوگا۔ بہرحال اب یہاں سے ان آیتوں کو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سب سے پہلے تو اللہ کو جو بندے پسند ہیں ان کا نام کیا ہے، نام کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، ان کا نام ہے عِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے ہم نہیں کہہ سکتے اسے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر لفظ رحمان استعمال فرمایا، تو رحمان کے بندے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ نام سے بھی کچھ مراد ہوتا ہے، اگرچہ شاید بہت سو کے علم میں نہ ہو، ہم جو وضو کرتے ہیں تو وضو یہ نام ہے، لیکن اس کا کیا معنی ہے، اس کے کیا اثر ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وضو وضاعت، چمک، روشنی۔ انسان وضو کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو، تمام امتوں کے درمیان سے اپنی امت کو پہچان لوں گا، کیسے؟ من آثار الوضو، وضاعت، ان کے ہاتھ پیر روشن اور چمکدار ہوں گے وضو کے آثار کی وجہ سے، جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، چمک اس کو وضاعت کہتے ہیں عربی زبان میں، نام کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، نام کا ایک اثر ہوتا ہے، مشہور ہے عربی زبان میں لکل شیء من اسمہ نصیب، ہر چیز میں اس کے نام کا کچھ حصہ ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور بعض جگہوں پر نظر آتا ہے بعض جگہوں پر نہیں نظر آتا، پہلے بھی ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں، اسی وجہ سے اسلام نے اچھے نام کی ترغیب دی ہے اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں اچھے نام رکھنے کے بارے میں اور برے نام نہ رکھنا، اس بارے میں احادیث میں بڑی تفصیل ملتی ہے اور ظاہر ہے ابھی ہم اس تفصیل میں تو نہیں جاتے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا ہے وہ نام بھی ایک اپنے اندر ایک سبق رکھتا ہے، جیسے وضو کے لفظ میں نے بتایا، صلاۃ کا لفظ ہے، زکاۃ کا لفظ ہے، حج کا لفظ ہے، یہ سب الفاظ جو نام ہیں وہ ہمیں کوئی سبق دے رہے ہیں، ہمیں کچھ بتا رہے ہیں، اسی طرح ہمارا یہ نام اللہ تعالیٰ کو جو بندے پسند ہیں ان کا نام عباد الرحمن یہ کوئی سبق دے رہا ہے، وہ کیا؟ ان کا نام عباد الرحمن ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، اللہ کے رحمان کے بندے، قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عباد اور عبد کی صفت اپنی طرف کرتے ہیں، میرے بندے، اللہ کے بندے، میرے بندے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، کوئی شخص کہتا ہے میرے لوگ ہیں، میرے لوگ، کوئی بادشاہ کہے کہ نہیں یہ لوگ میرے ہیں، بس ختم ہو گئے، اب سب ان کا اعزاز و اکرام کریں گے، اللہ تعالیٰ جہاں فرما دے کہ میرے بندے، بس اس کا مطلب ہے کہ خاص لوگ ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہ نام ہمیں دو سبق دے رہا ہے، ہم اب یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کیا صفات چاہتے ہیں، کون سی صفات ہیں، کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، ہم یہاں سے ان کو جمع کرتے رہیں، تو سب سے پہلے دو صفتیں تو نام میں آ گئیں، عباد اور رحمان، عباد کے معنی بندے، عبدیت کی صفت جس میں پائے جائے، عبدیت کی صفت تواضع، پستی، اور اس کی ضد ہوتی ہے تکبر اور بڑائی، میں نے پیچھے اسی کا ذکر کیا تھا، اللہ کی عظمت جب دل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی تو خود بخود انسان اپنی حقیقت کو پہچانے گا اور پستی اور تواضع انسان میں آ جائے گا، اور سیکھنا بھی پڑتا ہے، انسان سیکھتے سیکھتے مزید آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ پہلی صفت ہے جو اللہ کے بندوں میں، جو اللہ کو پسندیدہ صفات ہیں ان میں پہلی صفت کہ وہ عبدیت والی صفت اس کے اندر ہو، یہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف طریقوں سے یہ سمجھا دیا کہ عبدیت والی صفت اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ جہاں کسی کے کمال کو، اونچے مقام کو بیان فرماتے ہیں تو عبد والی صفت بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اہم واقعہ، سب سے بڑا واقعہ جو عام طور پہ اہل سیر بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ لیلۃ الاسراء والمعراج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین مکہ مکرمہ میں آپ تشریف فرماتے ہیں، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ، اور وہاں سے پھر انبیاء کی امامت کے بعد پھر اوپر آسمانوں میں، ساتویں آسمان کے اوپر لے جایا گیا، بڑا احساس، بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ، اس وقت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال فرماتے ہیں، عام طور پر قرآن میں کیا ہوتا ہے، نبی، رسول، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، نام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری طرح ہم تو نام لے لیتے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نام نہیں لیتے، لیکن کہیں بھی اگر نام نہ لیا جاتا تو ظاہر ہے لوگ کہتے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہے ہی نہیں، اس لیے کہیں کہہ دیا محمد الرسول اللہ، کہیں کہہ دیا من بعد اسمہ احمد، تو نام لے لیا، لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ النبی الرسول اس انداز سے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد نہیں، بلکہ علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بہرحال تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے النبی اور رسول کے لفظ استعمال فرماتے ہیں، لیکن جب لیلۃ الاسراء والمعراج کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ, بن نبی نے فرمایا, بن رسول نے بعبدہ, اسے کہ عبدیت کی صفت یہ سب سے اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تواضع للہ رفع اللہ, جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے. تواضع کیا ہے؟ کہ انسان اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی عظمت جب دل میں بیٹھے گی تو اپنے آپ کو یہ سوچے گا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر میرے اندر کوئی بھی کمال اور خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر مجھے دے دیا ہے. ایک شخص کو اگر دینی علوم حاصل ہیں, مثلا کسی نے پوری تفسیر پڑھ لی, پوری حدیث پڑھ لی اور علوم حاصل ہو گئے, اگر وہ اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اچھا مجھے کوئی کمال حاصل ہے لیکن اللہ والا ہوگا, تو سوچے گا اللہ نے عارضی طور پر میرے اندر یہ چیز رکھی ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے مجھ سے لے لیں گے. یہ صفت اللہ تعالیٰ اور یہ علم کی صفت اللہ کسی اور کے اندر بھی ڈال سکتے تھے, اللہ کا احسان ہے کہ میرے اندر ڈالی ہے. اگر مجھے نیک کام کرنے کی عادت ہو گئی ہے, تہجد کی عادت ہے, کوئی نیک عمل کی عادت ہے, تو میں یہ سوچوں کہ اچھا میرے اندر یہ اچھی عادت ہے دوسروں میں نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ یہی عادت کسی اور میں ڈال سکتے تھے, یہ اس عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے اس کی توفیق دی, جب اللہ تعالیٰ چاہیں مجھ سے یہ توفیق سلب کر سکتے ہیں, یہ انسان کو خیال رہے. یہ نہیں کہ نہیں میں ہوں بڑا آدمی لیکن میں تم لوگوں کے خاطر چھوٹا بن جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہوں, یہ تواضع نہیں ہے. اپنے آپ کو واقعی چھوٹا سمجھنا یہ تواضع ہے, دکھلاوا نہیں ہے. حقیقت میں انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے, ومن تواضع للہ رفعہ اللہ, اپنے آپ کی حقیقت انسان پہچانے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے, دوسروں سے کمتر سمجھے, ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں. اور جب اللہ کسی کو اٹھاتے ہیں اور بلند کرتے ہیں تو پھر اسے کوئی گرا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی جگہ رکھتے ہیں تو وہاں سے کوئی اس کو گرا نہیں سکتا. لیکن ہوتا کیا ہے, اپنے آپ کو جب انسان اوپر بڑھاتا ہے, میں مشہور ہو جاؤں, میں مشہور ہو جاؤں, میں بڑا بن جاؤں, لوگ میری تعریف کریں, آگے بڑھایا آگے بڑھایا, اپنے آپ کو بڑھایا تھا, تو پھر گرتا بھی وہ اتنے ہی زور سے ہے. دنیا کی جو چیز اوپر جاتی ہے تو وہ گرتی بھی ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی کو اٹھاتے ہیں تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. ایک حدیث ہے, بڑی عجیب حدیث ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو اپنے ایمان کا جائزہ لو اور دیکھو کہ تم کس کی بات مانتے ہو. تین چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں, شاید پہلے کبھی تذکرہ آیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, ما نقصت صدقۃ من مال, کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا, کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں ہوتی ہے کمی. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمائی کہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے نہیں بڑھاتے مگر اور عزت میں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ذلت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, عزت ہوتی ہے فوری طور پر, جو بھی ہو بعد میں نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. تیسری بات جو اس موقع کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے, وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, اور کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتے ہیں. میں اس کو زیادہ اہمیت اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اصل الاصل ہے, اصل الاصول ہے. پیچھے آگے جتنی صفات آ رہی ہیں ہم ان کو ذرا پڑھ لیں گے تو کچھ تیزی سے بھی, لیکن یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ عبدیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے. انسان عبادتیں کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, بہت مجاہدے کرتا ہے, لیکن تکبر ہے تو ضائع ہو گیا. تو عبدیت والی صفت بہت بڑی بنیاد ہے انسان کی عبادتوں کی حفاظت کے لیے بھی, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اور اعمال کی توفیق, دوسروں کو راحت پہنچانا, ہر چیز کے لیے اگر دیکھے تو عبدیت والی صفت سب سے بنیادی صفت ہے. تواضع کی ایک مثال بڑی اچھی علماء نے لکھی ہے, اس سے ایک بات مزید ثابت ہو جاتی ہے جو پیچھے ہم نے روایتوں میں پڑھی, وہ واضح ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ ایک بیج ہے ہمارے آج کل, یہ چونکہ ہوتا ہے نا کہ ہر ایک اپنے آپ کو میں اکاؤنٹ بنا لوں, اتنے لائکس مجھے مل جائیں, اتنے مجھے لوگ, مجھے دیکھنے والے لائک کرنے والے، فالو کرنے والے، یہ جو آج کل کی اصطلاحات ہوتی ہیں، اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بیج ہے، زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے، مالٹے کا ہے، سیب کا ہے، کسی چیز کا ہے، بیج ہے. اب وہ بیج اس کو زمین میں ڈالنے کا ارادہ کیا جائے، انسان سوچے گا اس کو زمین میں ڈالیں گے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا، نہیں اوپر رہے تو اچھا سب دیکھیں تو اسے کہ یہاں بیج بھی ہے میرے پاس. اب بیج کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لیکن نہیں نہیں ایک بیج ہے میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، بیج ہے، لوگ دیکھیں تو صحیح کہ بیج ہے میرے پاس، نہیں اس کو یہیں رہنے دو. لوگ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں بیج رکھا ہوا، اس کے اوپر پیر نہیں رکھتے، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو انسان کو یہ ہوتا ہے نہیں نہیں بیج کا ادب کیا گیا، احترام کیا گیا. اگر اتنا ادب اور احترام اس کو دیا گیا تو وہ ہمیشہ بیج بیج ہی رہے گا. اس کو تھوڑا سا زمین میں دبا دیا جائے، زمین میں دبا دیا جائے، تو جب زمین میں اس کو دبا دیا گیا، اب اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائیں گے. وہ کیسے؟ اب اس میں سے درخت نکلنا شروع ہوگا، درخت نکلنا شروع ہوگا، ایک عرصے کے بعد اس میں پھل آنے شروع ہوں گے. وہ ایک بیج اتنا بڑا درخت کی شکل میں موجود ہے، موجود ہی رہے گا، اور ساتھ ساتھ میں پھلوں وغیرہ سے کئی بیج اور کئی پھل اور کئی چیزیں وجود میں آتی ہیں. یہی تواضع کی مثال ہے. انسان جب اپنے آپ کو مٹانا چاہتا ہے تو انسان کا نفس کہتا ہے نہیں نہیں اتنا اپنے آپ کو ذلیل کرنا مناسب نہیں ہے، اپنے آپ کو اتنا مٹانا مناسب نہیں، لوگ کیسے پہچانیں گے؟ دیکھو ابھی تو تمہارا اعزاز ہو رہا ہے، ابھی تو تمہاری عزت ہو رہی ہے، یہ اچھی حالت ہے. تو اسی حالت میں انسان رہتا ہے. لیکن انسان اپنے آپ کو جب یہ سوچتا نہیں مجھے تو اصل اللہ کے سامنے جھکنا ہے، بڑا بننے کے لیے نہیں، یہ سوچ کر کے نہیں، اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو مٹا دیں. اللہ تعالیٰ اس کو جو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، تو پھر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفعہ اللہ، اور اس کو ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ بیج جب زمین میں جاتا ہے تو درخت کی شکل بنتا ہے. میں خاص طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بچپن سے چیز سکھا دیں. بچپن سے بچوں کو بھی یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیزیں جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ شروع سے پہلے تو انسان کی، یعنی بچے جو ہوتا ہے بچپن میں، وہ اس کا دیکھ کر سیکھتا ہے اور بہت سی چیزیں ماں سے سیکھتا ہے، تو یہ چیزیں گھر سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اچھا بڑا ہوگا کسی بزرگ کے پاس جائے گا وہ سب سکھا دیں گے. پہلے سے اس کا میدان ہموار کرنا پڑتا ہے، پہلے سے ذہن بنانا پڑتا ہے. بہت سے وہ ہیں جن کو گھروں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کوئی بڑا آئے، کوئی بزرگ آئے، کوئی عالم آئے، ان سے مصافحہ کرو، ان سے ملو، ان کے سامنے ادب سے بیٹھو، یہ ایک میدان بنا ہوا ہے. اب وہ کسی بھی بزرگ کو دیکھیں گے، کوئی بزرگ صفت انسان کو دیکھیں گے، ادب سے بیٹھ جائیں گے، ان کا ادب کریں گے. بہت سو میں خدمت کا ایک جذبہ ہوتا ہے، میں ان کے کوئی کام کر دوں، ان کی خدمت کر دوں. یہ بچپن سے ماں باپ کی تعلیم ہے. اور بہت سے ہوتے ہیں دیکھا اچھا دور سے ہی بھاگے، نہیں نہیں ہم یہ بڑے بزرگ ہیں، ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے، تو بس وہ دور ہی رہتے ہیں پھر بیچارے. خیر بات بہت لمبی نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے متعلق بڑی عجیب عجیب تعلیمات چھوڑی ہیں، جس کی ایک دو مثالیں میں نے حدیث میں بیان کر دیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، شمائل ترمذی میں ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور شمائل ترمذی انشاءاللہ ہم کبھی پڑھیں گے تو اس میں، پہلے پڑھی بھی ہے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا مستقل عنوان ہے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے واقعات میں شراح نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں ایک جگہ ٹھہرنا ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کام اپنے ذمے آپس میں تقسیم کر لیا. ایک نے کہا اچھا بکری ذبح کرنا ہے، بکری ذبح کرنے کا کام میں کر لیتا ہوں، اور دوسرے نے کہا اچھا میں کھال نکال لیتا ہوں، کسی نے کہا اچھا میں لکڑیاں جب میں یہ کام کر لیتا ہوں، میں یہ کام کر لیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا پکانے کا کام یہ کرے گا، یہ کام یہ کرے گا، چلو لکڑیاں میں جا کر جمع کر لیتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بکری لکڑیاں تو ہم جمع کر لیں گے، آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ تم کر لو گے، خوشی سے کر لو گے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں کسی مجمع میں اپنے آپ کو ممتاز رکھوں. یہ بڑی چیز جو سبق ہے، مجمع میں اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھنا، نہیں نہیں میں الگ ہوں، میں بڑا ہوں تو میں یہ کام نہیں کروں گا، دوسرے کر لیں، میری خدمت کر لیں، میں دوسروں کی خدمت نہ کروں. یہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز رکھنا، اپنے آپ کو ذرا دوسروں سے اونچا رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی. فتح مکہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑی فتح حاصل ہوئی، فتح مکہ کا موقع، اس وقت اتنی بڑی فتح، اور ایسے ظالم مکہ والے جو بڑے ظالم تھے، ہمیشہ ظلم کرتے رہے، ان کے مقابلے میں فتح حاصل ہونا ایک بہت بڑی ویسے بھی فتح تھی. انسان ایک ظالم کو پکڑ لیتا ہے، سوچتا ہے ہاں دیکھا آج میں نے اس کو پکڑ لیا، یہ پورے مکہ والے، ان کے ماننے والے سب مسلمانوں کو کچلنے ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. کیا حال تھا؟ راوی فرماتے ہیں کہ ایسا حال تھا کہ توازوں کی بنا پر، ایک تو ہوتا ہے انسان ایسے موقع پر ذرا سا سیدھا بیٹھ جائے یا سینہ نکال کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھک رہے تھے کہ عام سفروں میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ آگے پالان کے آگے لکڑی ہوتی ہے اس پر لگتا تھا، اتنی زیادہ آپ میں ایک رقت اور توازو کی کیفیت تھی. ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر وہ گھبرانے لگا کہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی حیثیت، اتنی بڑی شخصیت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں گھبراتے ہو، گھبراؤ نہیں، میں کون ہوں؟ میں قریش کی اس عورت کا بچہ ہوں، اس عورت کے بیٹا ہوں جو خشک گوشت اپنے گھر میں خشک گوشت رکھ کے کھایا کرتی تھی. ان میں ہوتا تھا عرب میں کہ تازہ گوشت، جو مالدار ہوتے ہیں بڑے قسم کے، تو تازہ گوشت ہمیشہ کھائیں گے، لیکن بہت سا مجمع وہ ہوتا تھا جو تازہ گوشت ہمیشہ نہیں کھا سکتا تھا، تو گوشت کو اپنے پاس خشک کر کے رکھ لیتے تھے، سکھا لیتے تھے، سوکھا ہوا گوشت، خشک کیا ہوا گوشت ہوتا تھا. تو یہ عام طبقہ جو ہوتا تھا وہ اس قسم کا گوشت کھایا کرتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں تو وہ خشک گوشت کھانے والی ایک عورت تھی قریش کی، اس کا بیٹا ہوں، میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ مزاج سکھایا کہ دیکھو اپنے کام خود کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بھی دکھایا. کہیں تو کوئی بیمار ہے، عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو پیدل تشریف لے جا رہے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ کوئی بڑی عمر کے نہیں ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عیادت کے لیے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر سوار نہیں تھے، پیدل تشریف لا رہے تھے. عیادت کے لیے جانا وہی بڑوں کو اپنی توہین محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کے پاس عیادت کے لیے کیا جاؤں، وہ آ جائے گا ٹھیک ہو کے، خود ہی آ جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بھی توازو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توازو کی علامت ہے، ایک دلیل ہے. ایک موقع پر جنگ کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کام تھا. کیا ہوتا کیا ہے، دیکھو جاؤ فلانے کو، ان کو بلا کر لے آؤ، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لیے جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے مختلف اونٹ ہیں، ان پر کجاوا ہے، دیکھتے ہیں خالد بن ولید کا کجاوا کہاں ہے، تلاش کرتے کرتے خود تلاش فرما رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر سکھایا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا، بادشاہ چاہیے یا فقیری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو اختیار فرمایا. دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا میں سکھائی ہے، اے اللہ احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ میں زندہ رہوں تو مسکین، میرا انتقال ہو تو مسکین ہوں، اور آخرت میں مساکین ہی کے ساتھ میرا شمار ہو. یہ بہرحال کچھ مثالیں تھیں جس میں ہمیں اندازہ ہو، ورنہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازوں کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں جن کو شمار کرنا بھی مشکل ہے. صرف شمائل وغیرہ کی روایات ہی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت مختصر کتابیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں، تلاش کرتے چلے جائیں ملتے چلے جائیں گے. تو خیر، وہ عباد الرحمن، تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہمیں سیکھنی ہے. ہم اب ہر صفت کو ہم یہ سوچیں گے ہمیں اپنے اندر اس صفت کو لانا ہے. وہ عباد الرحمن، تو سب سے پہلی صفت ہمیں اپنے اندر لانی ہے عبدیت والی، توازو عبدیت، بڑائی اور تکبر کو اب ایک طرف چھوڑ دیں، انتقام لینے کا جذبہ اب نکال دیں اپنے اندر، اپنے ذات کے لیے انتقام لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی. وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے. تو پہلی صفت ہو گئی عبدیت والی صفت، دوسری صفت ہو گئی رحمان، رحمت کی صفت. رحمان کے بندے ہوں گے تو رحمت بھی ہوگی نا ان میں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں. تو دوسری صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے رحمت کی. اب میں آگے زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس یہ پہلی چیز چونکہ اہم تھی اس لیے میں نے اس کی ذرا سا تفصیل کر دی، اور وہ بھی ظاہر ہے تفصیل اتنی کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی بہت سی باتیں تو یعنی عنوان بہت طویل ہے، اور اس کی چند ہی باتیں بیان کی، لیکن ہماری آیات کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آیات کے لحاظ سے ہمیں آگے چلنا ہے، اس لحاظ سے ذرا تفصیل ہو گئی. تو بہرحال پہلی صفت ہے عبدیت والی صفت، دوسری صفت ہمیں پیدا کرنی ہے اپنے اندر رحمت. رحمت کے کیا معنی؟ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں کو راحت پہنچانا، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچ جائے، رحمت والی صفت. اور یہ رحمت والی صفت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تو ہم سب طالب ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اور پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو دعا مانگو، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، دعا مانگو رب اغْفِرْ وَارْحَمْ، رحمت کی دعا مانگو. اور یہاں پہلے جب یہ آیت آئی تھی پیچھے میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ رحمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ سے دعا مانگنا، رب اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، رحمت کی دعا مانگنا. یہ بھی قرآن نے ہمیں سکھایا. اور دوسرے طریقے جو ہمیں سکھائے گئے ہیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے، وہ عملی ہیں. زبان سے ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے، عملی. وہ کیسے؟ حدیث نے ہمیں سکھایا، اور محدثین کے یہاں سب اس حدیث کو جانتے ہیں، حدیث بہت مشہور ہے، اور کسی حدیث کی کتاب سے پہلے ہمیشہ یہ حدیث عام طور پر محدثین پڑھایا کرتے ہیں، جس کو حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے. اور اس میں جو مضمون ہے، اس کا عنوان ہے، وہ ہے، اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ہے الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو لوگ رحمت کرتے ہیں اللہ تعالی ان پر رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. ہم دوسروں کے ساتھ رحمت، مہربانی، ہمدردی کا معاملہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہمدردی کا، یہ عملی ہے. ہم مانگ نہیں رہے لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی. چونٹی جا رہی ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، اگر گھر کی صفائی مقصود ہے اور اس کو وہاں سے ہٹانا ہے مار دیں تو اتنے کم از کم مار میں ماریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جانور ہوتا ہے چپکلی کی طرح تھوڑا تھوڑا بڑا جانور جس کو وزخ کہتے ہیں، اور چپکلی بھی اسی حکم میں آ جاتی ہے، جب چپکلی کو بھی مارنا ہو تو ایک مار میں مارنا، حالانکہ مارنے کا حکم ہے لیکن ایک مار میں مارا جائے زیادہ ثواب ہے، دو مرتبہ مارا کم ثواب ملے گا، تین میں مارا تو اور کم ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مارنا تو ہے اس کی ایزا سے بچنے کے لیے، لیکن اس کو تکلیف نہیں پہنچانی. مارنا بھی ہو تو کم سے کم تکلیف، جانور کو ذبح کرنے کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن چھری تیز کرنے کا حکم ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کم از کم تکلیف کے ساتھ اس کی جان نکل جائے. اس کے بھی بے شمار واقعات ہیں. اسلام دین رحمت ہے، رحمت کی تعلیم اسلام میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کی گئی ہے. تو عباد الرحمن، بہرحال رحمت حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، انسان ہو یا غیر انسان، ان کے ساتھ رحمت کا، ہمدردی کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی. ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. بہرحال تو یہ رحمت ایک اہم چیز ہے. ہمیں یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں، نمبر ایک کہ ہمارے اندر عبدیت، تواضع، پستی، یہ صفت آ جائے، تکبر نکل جائے، کسی نے گالی دے دی تو کیا ہوا، کسی نے ہمیں تکلیف دے دی تو کیا ہو گیا. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب کوئی نصیحت کی درخواست کرتا تھا، چونکہ بعض اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ چیزیں ان کے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں، کوئی نصیحت کرتا تو اس کو جس چیز کی خاص ضرورت ہوتی اس کے موافق نصیحت فرماتے تھے. ایک شخص تھے جن سے میں، مجھے پتا ہے وہ کون ہے لیکن ظاہر ہے کہ ابھی اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہیں، میں یعنی کسی سے بدگمانی بھی نہیں الحمدللہ. بہرحال ایک شخص نے نصیحت کی درخواست کی اور ان سے کچھ کہنے میں شاید بے احتیاطی ہو گئی تھی، تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں نصیحت کی، سچ بولا کرو. دوسرے ایک شخص نے نصیحت کی درخواست کی تو ان سے فرمایا غصے مت ہو. میں یہاں پر اصل یہ بتانا چاہ رہا تھا، غصہ مت ہو. جب کسی پر غصہ آئے تو یہ سوچو کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے اجازت اور اللہ کے حکم سے کر رہا ہے. ہمیں ایسا سوچنا چاہیے، جو دوسرے کو تکلیف پہنچائے وہ نہیں، لیکن دوسرا کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو کچھ یہ ہو کر رہا ہے اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس پر غصہ بالکل نہ ہو، اپنے غصے کو راحت سے بدل دو. بہرحال وعباد الرحمن، یہ دو صفتیں ہمیں اپنے اندر خاص طور پہ اہتمام سے لانے کی ضرورت ہے، اور اس کو سیکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو یاد دلانا پڑے گا. کوئی چیز اس کے خلاف ہو جائے تو فوراً اس کا اپنا انسان اپنا علاج کر لے کہ نہیں نہیں یہ تواضع کے خلاف عمل تھا، یہ عبدیت کے خلاف کام تھا، اور یہ رحمت کے خلاف کام تھا. یہ دو چیزیں اگر آ گئیں تو پھر آگے کا راستہ آسان ہے. ہمارے قراء حضرات ہیں، ان کے پاس جب قراءت سیکھنے جاتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے ان کو بڑا تجربہ ہے، ان کو سورہ فاتحہ سنا دو، اگر ان کے پاس نہیں یاد کی، سیکھی نہیں ہے، تو وہ ضرور کہیں گے نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. سورہ فاتحہ ان کے پاس ختم کرنا ایک مشکل کام ہے. قاعدہ پڑھا دیا، پڑھ لیا، سورہ فاتحہ اگر ان کے پاس ختم کر لی وہ بہت بڑا کام ہے. سورہ فاتحہ ختم ہو گئی پھر راستہ آسان ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ذرا اسپیڈ بڑھ جاتی ہے، تیزی سے چلتے ہیں. اسی طرح یہاں پر دو صفتیں جو نام میں بیان کی گئیں، عباد اور رحمان، یہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا ہو گئیں تو بس آگے کا راستہ آسان ہے، پھر راستے آسان ہو گئے. پھر کیا ہے اگلی صفت؟ دو صفتیں ہو گئیں، اب تیسری صفت. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کہہ لیں یا عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اتنی تواضع کہ ان کے چلنے کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تواضع ہے، اکڑ کر نہیں چلتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی جو کیفیت احادیث میں آتی ہے، تین باتیں خاص طور پہ شراح اور محدثین بیان فرماتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف ذرا سا جھک کر چلتے تھے، چونکہ جسم بڑا قوی تھا، سینہ کشادہ تھا، تو اب ایسا شخص اگر اپنے عام ہیئت پر رہے گا تو سینہ نکلا ہوا معلوم ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے تھے. تھوڑا سا جھک گئے تو اب سینہ ذرا نیچے کی طرف ہو گیا، نکلنے کے بجائے آگے کی طرف سینہ نکلا ہوا ہونے کے بجائے ذرا جھک گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف ذرا جھک کر چلتے تھے. تیز رفتار، یعنی کہ بہت سنجیدہ اور وقار کے جیسے بڑی بادشاہوں کی حالت ہوتی ہے، ایک قدم رکھا دوسرا رکھا، نہیں، تیز رفتار، عاجزی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اچھی طرح زمین پر رکھتے تھے، اچھی طرح اس کو اٹھاتے تھے، پیر گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے. یہ تین چیزیں خاص طور سے بیان کی گئیں. اور یمشون علی الارض ہونن، قرآن کریم کی تفسیر اگر دیکھنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے. تو یہ چلنے میں ہم تین چیزیں اختیار کر لیں. ہمارے بعض مشائخ کا حال بھی عجیب، رات میں چل رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا بات ہے، جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے رات میں اس وقت؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا جو طریقہ احادیث میں بیان کیا گیا اس کی مشق کر رہا ہوں. سیکھنا ہوتا ہے یہ چیز، یہ طریقہ سیکھنا ہوتا ہے. ہمارے بعض ساتھی بیچارے جب ساتھ ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے حج کے موقع پر منا وغیرہ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں، آپ دیکھ کر ہمیں بتائیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں، وہ طریقہ کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چلنے کا طریقہ ہے. لوگوں کو سیکھنا ہوتا ہے، لیکن کوئی صحیح آدمی ہو سکھانے والا تو واقعی سکھا دے. وہ عباد الرحمن، بہرحال دل میں، انسان کے دل میں جب تواضع اور عاجزی ہوگی تو اس کا اثر انسان کے چلنے میں آئے گا. اور کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ایک مزاج بن جاتا ہے سینہ نکال کر چلنے کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. یعنی ٹھیک ہے تکبر تھا کسی زمانے میں، ہوگا، اس کا علاج ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی ظاہری حیات بھی تو ٹھیک ہونی چاہیے کہ ظاہراً دیکھنے والے کو یہ نظر نہ آئے کہ متکبرانہ حیات ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تو بہرحال عباد کے اندر جو ہمیں سبق ملا تھا اس کی علامت بھی قائم کرنی ہے. تیسرا سبق یہ ہے کہ اس عاجزی والی کیفیت جو ہے اس کو انسان اس طریقے سے اس کو اختیار کرے کہ اس کے آثار بھی انسان کے چلنے میں اور انسان کے بات کرنے میں نظر آئیں. بڑوں کے ساتھ بات کریں ادب ہو, جب چلیں تو اس کے چلنے میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ متکبرانہ حیات نہ ہو, عاجزی کے ساتھ زمین پر چلنا. تین چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں, عبدیت والی صفت جو اصل دل میں ہوتی ہے, رحمت والی صفت دل میں ہوگی ظاہر میں اس کو دوسروں کے ساتھ جب مخلوق کے ساتھ ہمدردی وغیرہ نظر آنی چاہیے, رحمت کی صفت ہمیشہ غالب رہے, اور تیسری چیز کہ عاجزی والی صفت جو ہے اس کے آثار انسان کے چلنے میں بھی نظر آنے چاہیے, بولنے میں اور دوسروں کے ساتھ پیش آنے میں تو نظر آئیں گے, چلنے میں بھی نظر آنے چاہیے. یمشون علی الارض ہونا, تین چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جہالت والے لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی والی بات جواب میں کہتے ہیں. اذا خاطبهم, خاطب یخاطبو کے معنی بات کرنا, کون؟ جاہلون, جاہلون جو لوگ جہالت والے کام کرتے ہیں, چاہے وہ جاہل ہو یا نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا پڑھا لکھا انسان ہے لیکن کام جاہلوں والا کر رہا ہے, تو مراد جہالت والے جو کام کرتے ہیں لوگ. پڑھا لکھا ہونا یا ان پڑھ ہونا یہاں اصل وہ مراد نہیں, جہالت والا کام کس کا ہوتا ہے؟ جہالت والا کام وہ کرتا ہے جو یا تو صحیح جانتا نہیں کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے, یا جانتا ہے لیکن عمل نہیں ہے اس کا, ظاہر ہے تو جہالت والا کام. یعنی کسی کو گالی دے دی اور وہ اس کے مقابلے میں گالی دے رہا ہے, کسی کو برا جملہ کوئی کہہ دیا اس کے مقابلے میں وہ جواب دے رہا ہے, برا جملہ کہہ رہا ہے, جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں کہ کوئی ہم سے لڑائی کی بات کرے تو ہم اس کے مقابلے میں ان سے کیا کہہ دیں, ایسی بات کہیں جس سے لڑائی ختم ہو. قالو سلامن, سلامت کے معنی ایسی بات جس سے سلامتی ہو, جھگڑا ختم ہو جائے, بات ختم ہو جائے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں برا کہہ دیا, دیکھو اچھا تم مذاق میں ایسے ہی کہہ رہے ہو, چلو چھوڑو, ایک ایسا انداز اختیار کر کے انسان اس کو ختم کر دے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. بعضوں نے اس کے معنی لیے ہیں, جب جاہل ان سے بات کریں, جہالت والے لوگ ان سے بات کریں تو وہ السلام علیکم کہہ دے, یہاں پر تو معاملہ اور بڑھ جاتا ہے, میں نے خود دیکھا ہوا ہے. اس لیے کہ جب کسی نے ہمیں برا کہا ہم کہہ دیں السلام علیکم, تو سامنے والا کوئی خوش نہیں ہوتا اس پر, اچھا تم نے مزید ہمیں مجھے جاہل بھی قرار دیا, اب پہلے تو میں تمہیں کچھ کہہ رہا تھا اور اب تمہیں السلام علیکم مجھے کہہ کر گویا مجھے جاہل قرار دے رہے ہو. قرآن کی اصطلاح میں اگر تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوگا, آیتیں جانتا ہوگا تو یہ سمجھے گا کہ اس کو یہاں پر تم نے اس آیت پہ عمل کیا اس کو جاہل سمجھا ہے, جھگڑا بڑھے گا. مقصد جھگڑا بڑھانا نہیں, مقصد کسی کو صرف جواب دینا نہیں, بل مقصد یہ ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے, جھگڑا آگے نہ بڑھے. یہ کام آسان نہیں ہے. تہجد انسان پڑھ سکتا ہے, روزے رکھ سکتا ہے, قرآن پڑھ سکتا ہے, لیکن کوئی ہمیں برا کہے, جھگڑا کرے اور ہم اس کے مقابلے میں ایسی بات کہیں کہ جھگڑا ختم ہو جائے, نہیں نہیں, ہمارا نفس اس کو گوارا ہی نہیں کرے گا, ہمارا معاشرہ اس کو گوارا نہیں کرے گا. چاہے کسی کو جتنا سمجھا دیں سمجھا دیں, لیکن نہیں نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. انسان کیا کہتا ہے؟ انسان یہ کہتا ہے, انسان کے نفس شیطان اس کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر جواب نہیں دیا تو سامنے والا اور جری ہو جائے گا. جواب دینا ضروری ہے تاکہ بات سامنے والے کے ساتھ پاس بات صاف ہو جائے, اس کو بھی پتا ہو کہ آئندہ اس شخص کو ایسی بات نہیں کہنی. یہ کمال سمجھا جاتا ہے, میں حقیقت بتا رہا ہوں, اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا, میرے سامنے کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا جسے کہ سب کو پتا ہے کہ مجھے جواب دینے آتا ہے. یہ کمال نہیں ہے. قرآن کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں, ہاں معاشرے کی اصطلاح میں ہوگا, دنیا کی اصطلاح میں ہوگا, قرآن کی اصطلاح میں یہ کمال نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, شاعر, کاہن, ساحر, آپ کے خلاف جو کچھ کیا گیا, جو کچھ تکلیفیں دی گئیں, جو کچھ ایزائیں, جو پتھر برسائے گئے, پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا. بہرحال ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو بہرحال ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسی کوئی بات کر دے جس میں جھگڑے کی کوئی چیز ہو تو ہمیں ایسی بات کرنی چاہیے کہ جھگڑا ختم ہو. یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں کہنا, خاموش رہ جانا یہ بھی ضروری نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کون سی بات ایسی ہے جس سے جھگڑا ختم ہو جائے, دل صاف ہو جائے. اس کی میں ایک آسان سی صورت بتا دوں, ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی, ہر موقع پر نہیں ہوگی. کسی کے بارے میں ہمیں کوئی شکایت پہنچی کہ فلانے نے ہم ہمارے فلانے کو ہم سے کوئی شکایت ہے, اس نے کسی سے کچھ کہا ہے, اس سے یہ کہا ہے, براہ راست اس سے بات کر لوں. آپ کو مجھ سے شکایت پہنچی ہے, ٹھیک ہے شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی, معاملہ اب ٹھیک ہے, آئندہ اس کا خیال رکھیں گے, بات صاف کر لو, بات ختم ہو جائے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ اچھا مجھے کسی سے تکلیف پہنچی تو میں اس کو نہیں بتاؤں گا, میں اور 10 لوگوں کو بتا دوں گا لیکن اس کو نہیں بتاؤں گا. ہوگا کیا, وہی بڑھتے بڑھتے معاملہ بڑھتا چلا جائے گا, اور جب سامنے والے کو پتہ چلا کہ میں نے 10 لوگوں کو بتایا تو کیا ہوگا, جھگڑا بڑھے گا, ناراضگی بڑھے گی. جس سے شکایت ہے اس سے بات کر لیں کہ یہ معاملہ ہے, معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن خیر, یہاں پر ہم نے چار چیزیں اب سیکھ لیں. اب یہ چار چیزوں کو ہم یاد رکھیں, اور آج کا سبق ہم یہاں تک روکتے ہیں, آج کا ہم درس یہاں تک روکتے ہیں کہ چار چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہیں. یہ ہفتہ ہے ہمارے پاس, ہم ان چیزوں کی مشق کریں, سوچتے رہیں, اس لیے کہ پورے قرآن کریم کی تفسیر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا حاصل یہی کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے, یہ چیزیں پسند ہیں. ایک وکیل ہے, ایک لوئر شخص, ایک شخص لوئر بنتا ہے اور اسے کورٹ میں جانا پڑے گا قاضی کے سامنے, ظاہر ہے دوسروں کے لوگوں کو لے کر وکالت کا کام کرنا ہے, لوئر ہے تو اس کو جج کے سامنے بھی جانا ہوگا. وہاں کورٹ کا اصول ہے کہ دیکھو سب سے پہلی چیز تو ڈگری چاہیے, ڈگری کے بغیر آ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم حساب میں پاس ہونا چاہتے ہو, سب سے پہلی چیز تو ایمان چاہیے, ایمان نہیں ہے تو پھر تو آگے والی باتیں ہے ہی نہیں کام کی. وکیل سے کہا جاتا ہے ڈگری پہلی چیز, پھر تمہارا لباس ایسا ہو, تمہارے جوتے ایسے ہوں, تمہارا حلیہ ایسا ہو, جو بھی ان کے اصول ہوں گے, جو بھی ہوگا, تمہارا اوپر نام لگا ہوا ہو, ٹیگ لگا ہوا ہو کہ کون شخص ہو, آئی ڈی نمبر ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے تم سے یہ چاہیے, اور اس میں ہم نے آخرت میں فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے, چار چیزیں ہم نے پڑھ لی, تواضع اور عبدیت, رحمت والے صفت, عباد الرحمن, اور ایسی عاجزی کہ چلنے میں بھی, لوگوں سے بات کرنے میں بھی اس کے آثار ظاہر ہونے چاہیے, یمشون علی الارض ہونن. چوتھی چیز, اگر کوئی ہم سے جھگڑے کی کوئی بات کرتا ہے تو ہم کوشش کریں بہتر سے بہتر طریقے سے اس جھگڑے کو ختم کریں. اور میں نے بتایا کہ یہ سب سے مشکل چیز ہے, خود قرآن سے ثابت ہے کہ یہ مشکل چیز ہے, اس لیے اس کو بہت ہلکا نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے, مشکل ہے لیکن کرنا ہے, یہ کرو گے تو پھر میرے پاس تمہارا راستہ آسان ہوگا, جنت کا راستہ آسان ہوگا. اور اگر اپنی ضد پہ رہے تو ٹھیک ہے, رہو, تمہاری مرضی ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. قرآن نے کتنے تاکید کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ دیکھو یہ معاف کرنے کی صفت, معاف کرنے کی صفت, صبر اور تحمل والے صفت کن کو ملتی ہے؟ جن کا بڑا حصہ ہے آخرت میں, بڑا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن کا آخرت میں رکھا ہے, بڑا درجہ جن کا رکھا ہے, ان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. یہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ صفت عطا فرماتے ہیں, پھر ان کا امتحان بھی لیا جاتا ہے اس بات میں. بہرحال یہ چار چیزیں ہیں, ان چار چیزوں کو ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں, اور واقعتاً میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا, سننے والے بھی کوشش کریں کہ یہ ایک ہفتہ ہے ان چار صفات کو اپنے اندر اچھی طرح بار بار اپنے آپ کو روزانہ یاد دلائیں کہ یہ صفات میں اس کے موافق کر رہا ہوں, اس کے خلاف کر رہا ہوں, ان صفاتوں کے خلاف تو کوئی کام مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. یہ اگر ہم ان آیتوں میں جو صفات اخیر تک بیان کی گئیں ان کو اگر ہم حاصل کر لیں تو ہمیں سب کچھ حاصل ہے, انشاءاللہ ہمیں سب کچھ حاصل ہے, اس لیے کہ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. اللہ کی پسندیدہ صفات ہم حاصل کر لیں, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, اس سے بڑی ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے, ہماری استطاعت, ہماری قابلیت ہو نہ ہو, ہماری قابلیت تو نہیں ہے, اللہ تعالی بغیر استحقاق کے ہمیں یہ آگے جو صفات اللہ کو پسند ہیں وہ مکمل طور پر ہم سب کو اللہ تعالی عطا فرمائے, ہمارے متعلقین کو عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آج ہی ہمارے مدرسے کے استاد ہیں مفتی اشفاق صاحب, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک عرصے سے بیمار بھی چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے سے کسی کو پاک صاف کر دیتے ہیں اور درجات بلند فرما دیتے ہیں، پھر اپنے پاس بلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں معاملہ۔ تو بہرحال وہ بیمار تھے، ایک عرصے سے انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت کے ان کے لیے تمام مراحل آسان فرمائے اور ہر طرح کی راحت، ہر طرح کی عافیت انہیں عطا فرمائے۔ قبر کے مراحل، آخرت کے تمام مراحل ان کے لیے آسان فرمائے، اور جو باقی رہنے والے پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہر طرح کی خیر اور عافیت اور راحت کے فیصلے فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔